بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. سورة النحل کی آیت نمبر 97 جو کہ 14 سپارہ ہے، اس کی تلاوت کی گئی، اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ ایک حدیث بھی پڑھی گئی، جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کی ہے. قرآن کی یہ آیت اہل ایمان کے اعمال صالحہ کا ذکر کرتی ہے. اعمال صالحہ، اعمال جمع ہے عمل کی، اور عمل انسان کی ہر اس کوشش اور ہر اس حرکت کا نام ہے جو کہ وہ کسی نیت یا کسی غرض و مقصد کے لیے کرتا ہے. اب یہ انسان کا عمل صالح کب بنتا ہے؟ انسان کا عمل صالح کب بنتا ہے؟ اس کے لیے علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ جب وہ دو شرطیں کسی بھی عمل میں موجود ہوں تو وہ عمل عمل صالح کہلاتا ہے. پہلی شرط اور پہلی جو چیز جس کے بغیر عمل عمل صالح نہیں بنتا، فرمایا کہ وہ اخلاص ہے. اخلاص فی العمل، انسان اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے. اخلاص کیا ہے؟ اور یہ وہ لفظ ہے کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے کسی دشواری یا دقت کی ضرورت پیش نہیں آتی. کسی بھی چیز کی جب تعریف کرنی ہو کہ یہ چیز اصلی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ خالص چیز ہے. گھی اگر اصلی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خالص گھی ہے. یہی مفہوم ہے اخلاص کا. انسان جو عمل کرتا ہے، اس عمل کو صرف خالص اللہ کے لیے کرے، تو یہ ہے اخلاص. اور یہ اخلاص وہ چیز ہے کہ جس کا حکم اللہ تعالی نے تمام امتوں کو دیا ہے. اہل کتاب کا ذکر جب قرآن میں اللہ نے کیا، وہاں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کو بھی اخلاص کا حکم دیا گیا تھا. فرمایا سورہ بینہ میں کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اہل ایمان کو جس چیز کا، اہل کتاب کو جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اہل کتاب کو جس چیز کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی اخلاص تھا کہ جو عمل بھی کرو خالص اللہ کے لیے کرو. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دیا کہ آپ جو عمل کریں وہ خالص اللہ کے لیے ہی کریں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز جس حدیث سے کیا ہے، وہ حدیث بھی اخلاص کے مفہوم کو بیان کرتی ہے. اور یہ جو اخلاص ہے اس کا تعلق انسان کے قلب، انسان کے دل اور انسان کی نیت سے ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں اپنی اس کتاب کے آغاز میں، وہ حدیث وہ مشہور حدیث ہے کہ جو ہر عام خاص شخص نے کئی مرتبہ سنی ہے، بلکہ وہ زبانی یاد بھی ہو گئی ہے سب کو. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علماء اور مفسرین اور کاتبین کب یہ دستور چلا آیا ہے کہ ہر بزرگ اور ہر عالم اور ہر محدث اپنی کتاب کا جب آغاز کرتا ہے تو آغاز میں اس حدیث کو لکھ دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ کتاب پڑھنے والا شروع ہی سے اپنی نیت کو خالص کر لے. اس لیے کہ نیت کی درستگی عمل سے پہلے ضروری ہوتی ہے، عمل کے بعد نیت کی درستگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کیا جائے، نیت کو صاف کیا جائے اور نیت کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ ہے اخلاص. اور اس اخلاص کی جو ضد ہے، اس اخلاص کی جو ضد ہے وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، شہرت، نام و نمود. یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کو وہ اللہ کے لیے نہ کرے بلکہ کسی اور کے لیے کرے، یا یہ کہ اللہ کے لیے بھی کرے اور ساتھ ہی یہ خیال بھی ہو کہ لوگ بھی اس سے خوش ہو جائیں گے اور لوگوں کے ہاں بھی میرا نام ہوگا اور میری شہرت ہوگی. تو یہ اخلاص کی ضد ہے، اسے ریاکاری اور دکھاوا کہا جاتا ہے. چونکہ اخلاص میں انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرو، تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر انسان کے کسی عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ عمل اس کا شرک کے درجے میں چلا جائے گا، یا یہ عمل اس کا شرک بن جائے گا. اور شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا. اور یہ مفہوم وہ حدیث بھی واضح کرتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، اور جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر، مجھے تم لوگوں پہ جس بات کا بہت زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الریا، ریاکاری جو ہے یہ چھوٹا شرک ہے. تو انسان کا عمل صالح اس صورت میں بنتا ہے جبکہ یہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانا مقصد نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو، خالص اللہ کے لیے عمل کو کیا جائے. یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کو صالح بنانے کے لیے. اور جو دوسری شرط ہے کسی بھی عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے وہ ہے متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ متابعت شریعت. انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کے لیے کوئی سند یا ثبوت قرآن و سنت سے ضرور مہیا ہونا چاہیے. جس عمل کو آپ کر رہے ہیں اس عمل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہے یا نہیں کیا. اگر یہ کام ثابت ہے شریعت سے یعنی قرآن و سنت سے تو گویا کہ یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ عمل صالح بن گیا، اخلاص بھی ہے اور شریعت سے یہ عمل ثابت بھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے یا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ عمل ثابت ہے. اخلاص کی ضد شرک تھا، اور یہ جو دوسری شرط ہے عمل صالح کی اس کی ضد ہے بدعت، دین میں ہر نیا کام، وہ کام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے نہیں کیا، اس کام کو کیا جائے یہ ہے دین میں بدعت. متفق علیہ حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دین میں ہر وہ کام کے جو ہم سے ثابت نہ ہو، دین میں ہر نیا کام، فرمایا کہ یہ کام رد، رد کیا ہوا ہے یعنی مردود ہے. اور آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، جو سب سے سچی بات جو ہے وہ کتاب اللہ کی بات ہے، اور جو بہترین بات ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور جو برا عمل ہے اور جو برا کام ہے وہ ہر وہ کام کے جو دین میں نیا کام ہو یہ برا کام ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. کسی کام اور کسی عمل کے عمل صالح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کام فلاں بزرگ نے کیا ہے، یا فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، یا فلاں حضرت صاحب کا یہ عمل ہے، یا فلاں پیر صاحب کا یہ عمل ہے، یا فلاں فقیہ و محدث کا یہ عمل ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں. اگر کسی صحیح حدیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، پھر تو یہ عمل دین کا عمل ہے، دین کا حصہ ہے، اور یہ عمل جائز ہے، بلکہ یہ عمل واجب ہے ہر مسلمان پہ کہ اس پہ عمل کریں. لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہے کہ جو سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ کام کیا ہوگا؟ یہ کام کہلائے گا بدعت. دین میں ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں. وہ کام جس کی دین میں اصل نہ ہو، اور وہ کام کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، فرمایا یہ بدعت ہے، خواہ اسے کوئی بھی کرتا پھرے، خواہ اسے کوئی بھی کرتا پھرے، لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے تو یہ کام کیا ہے؟ یہ کام بدعت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ مستحب چیزیں اور مستحب اعمال کے جو وہ کرتے تھے، ان کا یہ معاملہ تھا کہ بعض مرتبہ جان بوجھ کے ان مستحب اعمال کو ترک کر دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کام کو ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے اور اس کام کو ہم نے واجب کا درجہ دے دیا ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو آج اپنے بعض اعمال کو انہوں نے واجب کا درجہ دیا ہوا ہے، وہ اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، لیکن اسے انہوں نے واجب کا درجہ دیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر بالکل ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا، ان چیزوں کو انہوں نے لازم سمجھ لیا ہے جن میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں جائز بھی قرار پائیں اور یہ اعمال جائز بھی ہوں تب بھی یہ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کاموں کو کبھی کیا جائے اور کبھی ترک کیا جائے، سجائے کہ وہ کام کے جو ثابت ہی نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، امام دار الحجرہ اہل مدینہ کے امام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دین میں بدعت پیدا کی اور بدعت پہ عمل کیا، من ابتدع او عمل على بدعة فقد اعتقد ان محمدا قد خان، ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی بدعت پر عمل کیا تو اس نے گویا کہ اپنے اس عمل سے یہ بتا دیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس لیے کہ بدعت کہتے ہیں دین میں نئے کام کو، اضافے کو، زیادتی کو، تو اس کا یہ عقیدہ ہے گویا کہ دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ کامل نہیں ہے، ناقص ہے، لہذا اس میں میں اپنی طرف سے اس عمل کا اضافہ کرتا ہوں۔ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے کہ جب بھی کسی قوم نے کسی بدعت پر عمل کیا ہے اس کے بدلے اللہ تعالی نے ان سے ایک سنت چھین لی ہے، تو ہر عمل جب انسان کرے تو اس کے لیے اس پہ واجب ہے کہ وہ اس بات کی اچھی طرح تحقیق کر لے کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا یہ کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، اگر خود استطاعت اور استعداد نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھیں، اہل علم سے اور علماء سے پوچھیں کہ فلاں عمل جو ہم کرتے ہیں کیا اس کا ثبوت قرآن و سنت سے موجود ہے، مہیا ہے، اور جب علماء سے کسی چیز کو طلب کیا جائے اور ان سے کسی بات کو پوچھا جائے تو وہاں بھی یہ درخواست کی جائے ان سے کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں جو حکم آپ دے رہے ہیں اور جس عمل کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے اور دین کا حصہ ہے، تو آپ ازراہ کرم ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کا ارشاد ہے یہ قرآن کی کون سی آیت اور کون سی حدیث سے آپ نے اخذ کیا ہے، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے مراد یہاں اہل علم ہے، اہل ذکر سے مراد ذکر کرنے والے وہ جاہل صوفی نہیں ہیں جو ذکر تو کرتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا کوئی اندازہ اور علم نہیں ہوتا کہ جو ذکر وہ کر رہے ہیں، جس کی ضربیں وہ لگا رہے ہیں، یہ ذکر ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے، کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، اس باب کا نام رکھا ہے باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، یہ باب اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا بات کرنے سے اور عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے، جب آپ کسی کو کچھ بات کہنا چاہتے ہیں اور اس کو کسی چیز کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے آپ خود اس چیز کا علم حاصل کیجئے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا ہے، سنی سنائی ہوئی بات ہے یا واقعی یہ بات درست ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، اسی طرح کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس بات کی اچھی طرح آپ تسلی کر لیجئے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں جائز ہے کہ ناجائز ہے، کسی کی دیکھا دیکھی میں یا اس لیے کیا جائے کہ لوگ کرتے ہیں تو ہم نے بھی کر لیا، یا وہ رسم و رواج جو کہ ہمارے گھروں میں مروج ہیں اور رائج ہیں. عورتیں اور خواتین جو اکثر رسم و رواج پہ عمل کرتی ہیں, کسی کے انتقال کے بعد تیجا ہے, ساتواں ہے, دسواں ہے, چالیسواں ہے, قل ہے, چہلم ہے, اور رجب کے مہینے میں امام جعفر رضی اللہ عنہ کے نام کے کونڈے ہیں, محرم کے مہینے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے نام کی سبیلے اور کھانے اور پکوان ہیں, سفر کے مہینے میں یا اور مہینوں میں مخصوص کھانے مخصوص ناموں سے پکتے ہیں, گیارہویں شریف ہے, غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے, غیر اللہ کے نام کی منت ہے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا دین میں کوئی ثبوت اور دین میں کوئی اصل ان کی موجود نہیں ہے, اور یہ وہ تمام کام ہیں تو جو زیادہ تر عورتوں کی طرف سے ہوتے ہیں. اس لیے خواتین کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ گھر میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس کا دین میں کوئی ثبوت نہ ہو. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے, شرک اکبر ہے جو کہ کفر کے قریب ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی دہائیاں دینا شرک ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ پکانا یا دینا یہ شرک ہے, شرک اکبر ہے, اور اس گناہ سے اگر توبہ نہ کی جائے تو اللہ ہرگز اس بندے کو معاف نہیں کرے گا. تو انسان بندہ مومن اور مسلمان جو عمل بھی کرے, خواہ اس کے گھر میں ہوتا ہو یا اس کے دفتر میں ہوتا ہو یا اس کے رشتہ داروں میں یا دوست احباب کے ہاں ہوتا ہو, اسے اس بات کی اچھی طرح تسلی کر لینی چاہیے کہ جو عمل اور جو رسمیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں دین کے نام پہ, کیا ان کا ثبوت دین میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں 80% وہ رسمیں ہیں جو کہ ثواب سمجھ کے لوگ کرتے ہیں, ثواب سمجھ کے لوگ کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں کرتے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے ہیں, اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ اجمعین ان کی محبت میں کرتے ہیں, بزرگوں کی محبت میں کرتے ہیں, لیکن ان چیزوں کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو یہ عمل بدعت بن جاتا ہے, اور یہ بدعت جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے انسان کو. ابلیس اور شیطان کے بارے میں بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ایک بات کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ میں نے ابن آدم سے خوب گناہ کرائے اور میں نے گناہ کرا کرا کے اس کی کمر توڑ دی, اس کو گناہوں میں ملوث کر دیا, اس کی پوری زندگی اس کے اپنے نفس کی خواہشات کے تابع کر دی. اس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا, یعنی نفس اس کو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کے پیچھے وہ چلتا ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا کہ جس کو ہم نے کتاب دی تھی, ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا قصہ بیان کرو پڑھو جس کو ہم نے کتاب دی تھی, نشانیاں دی تھیں, احکامات دیے تھے, اور اس نے ہمارے ان احکامات کو چھوڑ دیا, وہ راستے سے بہک گیا اور شیطان کی اس نے بات مان لی اور وہ گمراہ ہونے والوں میں سے اور تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو گیا. اور فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کا مقام بہت بلند کر سکتے تھے, لیکن اس نے زمین کی پستیوں میں رہنا اور ہمیشہ ہمیشہ کی پستیوں میں رہنا اپنے لیے پسند کر لیا. سورہ اعراف 9 سپارے کی یہ آیات ہیں, فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے اور وہ صراط مستقیم پہ گامزن رہتا تو اس کا مقام ہم بہت بلند کر سکتے ہیں. لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن اس نے زمین کی پستیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا اپنے لیے خود ہی پسند کر لیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال اس کتے کسی ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, اگر اس کتے کو آپ چھڑکیں اور کچھ دیں تب بھی اس کی زبان باہر ہی نکلی رہتی ہے, اور کچھ نہ کہیں اور کچھ نہ ملے تب بھی اس کی زبان باہر ہی نکلی رہتی ہے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, فرمایا یہ مثال اس قوم کی اور ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. کتے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو, جو انگریز کی روحانی اولاد ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, صاحب بہادر قسم کے لوگ, یہ انگریز کی روحانی اولاد نے بھی اپنے ہاں کتے پالے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ جو ہمارے ہاں صاحب بہادر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے کتے ان بستروں اور ان کمروں میں رہتے ہیں جن کا تصور بھی کئی لوگ نہیں کر سکتے. جس طریقے پہ ایک مالدار پیر اور غریب مرید کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچا تھا کہ مرید کو تو دیا بھی میسر نہیں ہے اور پیر صاحب کا جو گھر ہے وہ بجلی کے چراغوں سے جگمگا رہا ہے, تو ان لوگوں کے کتے کہ جو اپنے کتوں کو خوب کھلاتے ہیں اور مہنگی خوراکیں کھلاتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے, کیونکہ کتے کی فطرت ہے, وہ فطرت ڈرائنگ روم میں اسے اگر آپ اپنے ساتھ بسا لیں اس کی فطرت نہیں بدلتی, وہ کتا ہی رہتا ہے. جب یہ لوگ اس کے گلے میں پٹا باندھ کے اسے باہر پارک میں اور گلیوں اور سڑکوں پہ لے کے گھومتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کتے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, اس کے باوجود یہ زمین کو سونگتا ہوا چلتا ہے, ہر چیز کو سونگتا ہے, گند کو بھی سونگتا ہے اور اچھی چیز کو بھی سونگتا ہے, اور اس کی زبان ہمیشہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے کہ کتے کی فطرت یہ ہے, اسے اگر آپ نہلائیں, اسے اچھے کپڑے پہنائیں, اس کے ساتھ آپ جو سلوک چاہے کریں لیکن وہ کتا ہے, وہ کتا ہے. تو یہ مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتی ہے, صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ اور نفس کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ ان کی مثال ان کتوں کی سی ہے کہ جو ہر حال میں ہر چیز کو سونگتے ہیں اور ان کی زبان ہمیشہ باہر ہی نکلی رہتی ہے, ان کی خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ابلیس اور شیطان نے کہا کہ میں نے ابن آدم کو نفس اور خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اس کو خواہشات کا بندہ بنا دیا. اس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے تعس عبد الدنیا وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ, فرمایا کہ تباہ و برباد ہو گیا مال کا بندہ, پیسے کا بندہ اور جاہ و منصب کا بندہ. یہاں آپ نے دیکھا کہ لفظ عبد استعمال کیا ہے اللہ نے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے اپنے مال کو اور اپنے منصب کو اپنے سامنے رکھا ہو اور نیت باندھی ہو نماز کی کہ تو میرا الہ ہے, رب ہے, میں تیرے لیے یہ نماز پڑھتا ہوں, ایسا نہیں ہوا. لیکن فرمایا کہ اس نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ اس کو اپنے مال سے اور اپنی دنیا سے اور اپنے منصب سے اتنی محبت ہے اور یہ اپنے مال اور اپنے منصب و دنیا کی اتنی مان کے چلتا ہے جتنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی چاہیے، جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی جانی چاہیے۔ اس لیے فرمایا تعیسا عبد الدنیا، تباہ و برباد ہو گیا دنیا کا بندہ جس نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ ابلیس اور شیطان نے کہا کہ میں نے انسان، ابلیس اور شیطان نے کہا کہ میں نے انسانوں کو اور ابن آدم کو اتنے گناہ ان سے کروائے، اتنے گناہ کروائے کہ ان کی کمر میں نے توڑ دی۔ انہوں نے یہ کیا کہ گناہوں کے بعد اتنی توبہ کی، اتنی توبہ کی کہ توبہ کر کر کے انہوں نے میری کمر توڑ دی۔ اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد جب گناہ پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے لیے چار شرطیں علماء نے مقرر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کا اعتراف کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اور افسوس اور شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پکا وعدہ کیا جائے کہ آئندہ اس گناہ کو میں نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں اس گناہ کے لیے ہیں اور اس نافرمانی کے لیے ہیں جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو یا اللہ سے ہو یا دین سے ہو۔ لیکن اگر کسی گناہ کا تعلق کسی انسان سے ہے تو یہ ہو جائے گا حقوق العباد۔ اب اگر حقوق العباد ہے تو پھر تیسری شرط کے ساتھ چوتھی ایک شرط بھی لگانی پڑے گی آپ، اور وہ یہ ہوگی کہ اس آدمی سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی بے آبروئی کی ہے، اس پہ بہتان لگایا ہے، اس کی غیبت کی ہے، اس کا مال دبایا ہے، اس کو دھوکہ دیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو گالی دی ہے، اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے، یا عورتوں میں سے عورتوں نے کسی اپنی بہن کی غیبت کی ہے، کسی پہ بہتان لگایا ہے، کسی کے خلاف باتیں کی ہیں، کسی کو نقصان پہنچایا ہے اپنی زبان سے یا اپنے کسی اور عمل سے، تو جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ حق بندے کا ہے، میرا نہیں ہے، اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو میں تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے حق معاف کرتا ہے، بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ حقوق العباد، حقوق العباد جس سے ہم لوگ بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال نہیں، والدین کے حقوق کا خیال نہیں، بھائیوں کے حقوق کا خیال نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں۔ عام مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں۔ حقوق العباد بہت اہم ہیں، حقوق العباد بہت اہم ہیں۔ اللہ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے، بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لو، ورنہ اسی حال میں اگر اللہ سے مل گئے اور اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ یہ بندوں سے ہے۔ تو توبہ کرنے کے لیے اور کسی گناہ کو ترک کرنے کے لیے اگر اس کا تعلق کسی انسان سے ہو تو چار شرطیں ہیں، اور اس کا تعلق اگر اللہ سے ہو تو تین شرطیں ہیں۔ اپنے گناہ کا اعتراف کیا جائے۔ ہمارے اس دور کے جہاں اور المیے ہیں،
وہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. کتنے گناہ ایسے ہیں جن کو تفریح اور تفریح تباہ سمجھا گیا ہے. ہمارے گھر کتنی ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے ڈرائنگ رومز کتنی ان چیزوں سے سجے ہوئے ہیں کہ جن کا گھر میں رکھنا ناجائز ہے, جن کا گھر میں ہونا گناہ ہے, لیکن ان چیزوں کا ہم گناہ نہیں سمجھتے. کتنی وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کا وجود تو گناہ نہیں ہے لیکن ان چیزوں کا غلط اور صحیح استعمال یہ انسان کو برائی یا اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے. وہ چیزیں کہ جن کو اچھائی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا اس کو مسلمان برائی ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس دور میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے. تو جب تک گناہ کا اعتراف نہیں کیا جائے گا اور گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں ہوگا اور سچے دل سے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ نہیں ہوگا, اس وقت تک اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا, توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ کرنے کے آداب ہیں اور شرطیں ہیں. انسان اللہ کی طرف رجوع کرے, دل کو حاضر کر کے رجوع کرے, گناہ کا اعتراف کرے, گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے, آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے, پھر اللہ سے کہے کہ اے اللہ اب تو میرے اس گناہ کو معاف کر, تو اللہ اس گناہ کو نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ فرمایا کہ اللہ من تاب, سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے یہ, جس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی 13 نشانیاں بیان کی ہیں جو کہ مکمل ہو چکی ہیں. اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اچھے عمل شروع کر دیے, صحیح توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ گئی, اچھے عمل شروع ہو گئے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے ان پہ اور یہ اللہ کی خاص دین ہے ان پہ. فرمایا کہ ان کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. کسی قصے یا کہانی سے کوئی چیز اخذ نہیں کی گئی, اس لیے کسی حیرت کی کوئی بات نہیں. قرآن کی آیت ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, تو فرمایا کہ اس کے جتنے گناہ تھے سابقہ ان تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ, بدل دیتا ہے اللہ سَيِّئَاتِهِمْ, ان کے گناہوں کو حسنات, نیکیوں میں. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی جیسے غفور الرحیم کی رحمت سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے. تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس سے گناہ کروایا ابن آدم سے اور اس نے خوب توبہ کی. شیطان ابلیس کا اور اللہ کا جو مکالمہ سورہ حجر میں نقل ہوا ہے 14 سے 12 کے آغاز میں, اس میں اس نے کہا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, لَأُغْوِيَنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کروں گا صراط مستقیم سے اور اپنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا کہ یہ تیرے شکر گزار بندے نہ بنے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ توبہ کرتے رہیں گے, جب تک یہ لوگ توبہ کرتے رہیں گے اس وقت تک میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. جب تک یہ لوگ توبہ کرتے رہیں گے اس وقت تک میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا. بات چلی تھی شیطان کی اس بات سے کہ جس میں اس نے کہا کہ میں نے ابن آدم سے گناہ کروائے اور اس کی کمر توڑ دی اور اس نے توبہ کر کر کے میری کمر توڑ دی. اب ابلیس اور شیطان یہ کہتا ہے کہ اب میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس انسان سے اور اس بندہ مومن و مسلم سے وہ کام کرواؤں جس کے بعد یہ توبہ ہی نہ کرے. انسان سے اگر گناہ ہوتا ہے تو اس کا جو ضمیر ہے, چونکہ اللہ نے انسان کی فطرت گناہ پہ نہیں بنائی, انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت سلیمہ ہے, وہ نیکی پہ بنی ہے. کسی بھی انسان کی, خواہ وہ کوئی بھی ہو, اس کی فطرت گناہ پہ نہیں بنی, نیکی پہ بنی ہے. اس لیے وہ خواہ جتنے گناہ بھی کر لے, اس کا ضمیر اس سے یہ ضرور کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے, اور کسی نہ کسی وقت بہرحال وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. لیکن ابلیس نے کہا کہ میں اس سے اب وہ کام کرواؤں گا, وہ کام کرواؤں گا کہ جس کاموں کے کرنے کے بعد یہ توبہ ہی نہیں کرے گا. جب توبہ ہی نہیں کرے گا تو بات ہی نہیں بنے. فرمایا کہ ابلیس نے یہ کہا کہ اب میں اس کو ان کاموں میں لگاؤں گا جن کاموں کو یہ دین کا کام اور دین کا حصہ سمجھ کے کرے گا, ثواب کے لیے کرے گا, اور وہ کام ہوں گے گناہ, اور وہ کام دین میں ثابت نہیں ہوں گے, وہ کام ہوں گے بدعت. جب یہ بدعت کرے گا تو بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو وہ دین کا حصہ سمجھ کے کرتا ہے, توبہ کیسے کرے گا؟ ایک شخص کسی ولی کی محبت میں, بزرگ کی محبت میں, یا کسی اور کی محبت میں جو عمل کرتا ہے وہ تو ثواب کے لیے کرتا ہے, توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو تب کرے کہ وہ گناہ کرے, گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ کام تو دین کا حصہ ہے, مجھے ثواب ملے گا اس سے. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ صحیح حدیث ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی سے توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بدعت کرنے والے سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے, اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے ہم سب کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں یا ہمارے ہاں وہ کام کے جو دین کا حصہ سمجھ کے لوگ کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کی اکثریت کرتی ہے, اولیاء اللہ کی محبت میں کرتی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتی ہے, بزرگان دین کی محبت میں کرتی ہے, دین میں کوئی اصل اس کی نہیں ہے, ان تمام کاموں کو فوراً ہمارے گھروں میں بند ہو جانا چاہیے. دین و دنیا دونوں کا خسارہ ہے. اور بدعت اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا کہ یہ جو بدعت ہے اس کا گناہ اور اس کا وبال اتنا عظیم ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ اپنی امت کا انتظار کریں گے. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارا منتظر رہوں گا حوض کوثر پہ, اور اہل ایمان کو اپنے دست مبارک سے بیدہ الشریفت الکریمت البیضاء, اپنے مبارک اور چمکتے ہوئے نور بھرے ہاتھوں سے وہ اہل ایمان کو حوض کوثر کے جام پلائیں گے. لا یطمع بعدها ابدا, جس کے بعد انسان کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا, زندگی بھر کی پیاس ختم ہو جائے گی. وہ ایسا آب حیات ہے کہ ایک تو کوثر کا حوض اور پھر پلانے والے ہاتھ بھی وہ کہ جو صاحب کوثر ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ حوض کوثر پہ امت کا انتظار کریں گے, اور امت گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضری دے گی. کچھ لوگ آئیں گے. یہ حدیث احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے, کوئی کتاب بھی حدیث کی ایسی نہیں جس کے اندر یہ حدیث موجود نہ ہو. بہت عظیم حدیث ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ میری امت کے ایسے آئیں گے کہ جب وہ میرے قریب آنا چاہیں گے تو میرے اور ان کے درمیان, یہ ارشاد کس کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی حدیث ہے یہ. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے اور میرے قریب آنا چاہیں گے اور میرے ہاتھ سے حوض کوثر پینا چاہیں گے تو میرے اور ان کے درمیان پردے حائل کر دیے جائیں گے، دیواریں کھڑی کر دی جائیں گی، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ اصحابی اصحابی، ایک روایت میں ہے امتی امتی، اے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا بلند ہوگی، انک ما تدری انک ما تدری انک ما تدری کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ اللہ یہ نہ کہتا کہ تم نہیں جانتے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب سب کچھ جانتے ہیں، اور بعض ناعاقبت اندیش یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی قبر پہ اگر کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے تو ہمارے پیر صاحب یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ چڑی ہے کہ چڑا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو غیب کی خبر ہوتی ہے، انبیاء کو غیب کی خبر ہوتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں انک ما تدری، تم نہیں جانتے، ماذا احدث بعدک۔ بدعت کی تعریف میں جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ اگر آپ کے ذہن میں موجود ہوں، زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی پونا گھنٹہ ہی ہوا ہے، آپ کے ذہن میں ان الفاظ کو موجود ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہم لوگوں کو بھولنے کی عادت کچھ زیادہ ہے، دین کے معاملے میں دنیاوی چیزیں ہم نہیں بھولتے، برسوں برس گزر جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہم نہیں بھولتے۔ وہ الفاظ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی اس کے الفاظ ہیں کہ من احدث فی امرنا، اور دوسری حدیث کے الفاظ تھے کہ کل محدثۃ بدعۃ حدث یحدث، احداث حدیث بات یا نئی بات، نئی چیز۔ عربی زبان میں جب کسی چیز کی یہ نمائش کرتے ہیں عرب تو پبلسٹی کرتے ہوئے جو اشتہارات تقسیم ہوتے ہیں ان پہ جب یہ لکھتے ہیں کہ یہ بالکل نیا ماڈل ہے یا جو نئے ماڈلز آئے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، تو عربی میں لکھا ہوتا ہے من احدث الموديلات، من احدث الموديلات، جو نئے ماڈل آئے ہیں ان میں سب سے نیا ماڈل جو ہے، احدث تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے نیا ماڈل، احدث نئی چیز۔ حدیث کے الفاظ اللہ یہ فرمائے گا کہ انک ما تدری ماذا احدثوا بعدک، تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے دین میں کتنے نئے نئے کام پیدا کر لیے تھے، بدعتیں گھڑ لی تھیں۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سنیں گے تو رحمت دو عالم کے جو رحمت اور شفقت کا پیکر ہیں اپنی امت کے لیے، جو اپنی امت کو ہر جگہ یاد رکھتے تھے، جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سورہ مائدہ کی وہ آیات کے جن میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جہاں وہ آیت ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اس کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے گزار دی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، روکنے والا تجھے کوئی نہیں ہے، وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے فانک انت العزیز الحکیم، تو مہربان ہے، حکمت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ یہ آیت آپ پڑھتے ہیں اور پوری رات آپ کی گزر جاتی ہے اس آیت کے پڑھتے ہوئے، اللہ کو جب اس کیفیت کا علم ہوتا ہے اللہ تعالی جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل سے اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ انا لا نسوک انا سنرضیک فی امتک، جا کے ہمارا پیغام دے دو کہ ہم تجھے ناراض نہیں کریں گے اور تجھے تیری امت کے بارے میں ہم خوش کریں گے. اسے اتنی فکر ہے اپنی امت کی، اور وہ کہ جو رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو کہ پیکر ہے رحمت و شفقت کا. بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ بدعت کے بارے میں وہ بھی اتنے ناراض ہیں بدعت کرنے والوں سے، اتنے غصے میں ہیں بدعت کرنے والوں سے کہ جب یہ بات اور یہ گفتگو سنتے ہیں کہ انک ما تدری ماذا احدثوا بعدك، کہ تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے کیا بدعتیں پیدا کر لی تھی، تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً، ان کے لیے تباہ و بربادی ہے، دور ہو جائیں یہ مجھ سے، تباہ و برباد ہیں یہ لوگ. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، یہی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے الفاظ بہت درد بھرے الفاظ ہیں. جس طریقے پہ کوئی والد اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرتا ہے سفر پہ جانے سے پہلے یا کسی اور دور دراز مقام کی طرف جانے سے پہلے، یا کوئی معلم و مرشد و مربی و استاد اپنے کسی شاگرد کو نصیحت کرتا ہے، تو بڑے درد بھرے لہجے میں یہ کہتا ہے کہ میرے بعد میرے نام کو بٹا نہ لگانا، مجھے رسوا نہ کرنا، اور فلاں فلاں جو غلط کام ہیں ان سے ہمیشہ بچنا، مجھے رسوا نہ کرنا، اور میرے منہ پہ سیاہی نہ ملنا، میرے منہ پہ سیاہی نہ ملنا. یہ نصیحت ہر باپ اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کو کرتا ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کو کرتا ہے کہ میرے بعد مجھے بدنام نہ کرنا، لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں کے بیٹے نے اتنا غلط کام کیا. وہ لہجہ بڑا درد والا لہجہ ہوتا ہے، اور وہ لہجہ التجا والا لہجہ ہوتا ہے، حکم والا نہیں ہوتا. التجا کرتا ہے والد اپنے بیٹے سے، اور درد کے ساتھ کہتا ہے، درد دل کے ساتھ کہتا ہے. ابن ماجہ کے اندر جو حدیث ہے اس میں جو الفاظ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بڑے درد بھرے الفاظ ہیں، اور دکھ بھرے الفاظ ہیں، اور بڑے عجیب الفاظ ہیں. آپ اپنی امت سے التجا کرتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو مرغن غذاؤں کا مقصد بنا لیا ہے، جنہوں نے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے مخلوق خدا کو دھوکہ دے دے کے غلط رسموں کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس امت سے خطاب ہے جس امت نے اپنے اس عظیم پیغمبر کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. وہ امت کے جو زبانی تو بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں یہ محبت صفر ہے، کوئی محبت نہیں، عملی محبت نہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے. دکھ بھرے الفاظ ہیں آپ کے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ الفاظ اور یہ مضمون ذکر ہوا کہ دین میں بدعتیں پیدا نہ کرنا اور حوض کوثر پہ، تو یہ حال ہوگا کہ میرے اور ان کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے جنہوں نے بدعتیں کی تھیں. تو اب آپ اپنی امت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسودوا وجہی، لا تسودوا وجہی، لوگوں میرے چہرے پہ سیاہی نہ ملنا، مجھے اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے کہ میری امت اور میرے درمیان پردے حائل ہو جائیں، اور وہ میرے ہاتھ سے کوثر کا جام پینے سے محروم ہو جائیں، جہنم میں جانے والوں میں سے ہو جائیں، میرے نام کو اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا. لا تسودوا وجہی، کتنا دکھ بھرا لہجہ ہے. پھر بھی امت اگر بدعت کرے، پھر بھی لوگ اگر رسم و رواج کو اپنے سینے سے چمٹائے پھرے، کتنا ظلم ہے. کتنی زیادتی ہے. لا تسودوا وجهی, مجھے رسوا نہ کرنا قیامت کے دن. اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں کہ جو شفاعت کبریٰ کے مالک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات چلی تھی بدعت سے کہ انسان کا عمل عمل صالح کب بنتا ہے, وہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا. انسان کا کوئی بھی عمل عمل صالح اس صورت میں بنتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اخلاص ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ متابعت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی متابعت ہو. یہ ہے عمل صالح. سورہ النحل کی آیت 14 سپارے کی جو میں نے پڑھی, اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جس کسی آدمی نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. وهو مؤمن, شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. ہر مومن مسلمان تو ہوتا ہے, لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کو اپنائے. ایمان زبان جس چیز کا اقرار کرتی ہے, دل جس کی تصدیق کرتا ہے, بدن اگر اس کے مطابق عمل کرے تو یہ ہے مومن. اور اگر زبان نے اقرار کیا دل نے تصدیق نہ کی تو یہ ہے منافق. زبان نے اقرار کیا دل نے تصدیق کی عمل ٹھیک نہیں ہے تو یہ مسلم تو ہے لیکن یہ مومن نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ قرآن میں جہاں بھی ذکر کیا اللہ نے اس کے ساتھ عمل صالح کو ضرور بیان کیا ہے کہ مجرد ایمان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, يا ايها الذين امنوا امنوا, ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان کے بعد ایمان کیا ہے؟ عمل صالح. ہر وہ عمل جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے. فرمایا کہ یہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہو, ضروری نہیں ہے کہ مرد اچھا کام کریں, ان کو تو اجر ملے گا لیکن عورتوں کو اجر نہیں ملے گا یا عورتوں کو آدھا اجر ملے گا, نہیں, ہرگز نہیں. اعمال کے لحاظ سے اللہ کے ہاں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے, دونوں برابر ہیں. رتبے میں دنیا میں حقوق میں اور رتبے میں اور بعض اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ برتری اور فوقیت بخشی ہے. سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء, اور سورہ نساء ہی میں ارشاد ہے وللرجال علیہن درجہ, مردوں کا درجہ عورتوں پہ زیادہ ہے, فوقیت ہے. مرد کا مقام زیادہ ہے چونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. کیونکہ مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے اس کا مقام زیادہ بیان کیا گیا ذمہ داری کے لحاظ سے, اور عورت کی ذمہ داری کا زیادہ حصہ گھر میں گزرتا ہے, تربیت پہ گزرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ عورت کا جو اصل مرکز ہے اور عورت کے رہنے کی جو اصل جگہ ہے وہ اس کا گھر ہے. وہ فیکٹری یا کارخانہ یا پارک یا اسمبلی یا سیاست یا حکومت نہیں ہے. کہ عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرے اور اعمال صالحہ کو اپنائے. باہر کے کام یہ مردوں کے کام ہیں. اسی لیے عورت کے لیے بغیر شرعی ضرورت کے یا بغیر اشد ضرورت کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. اور عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ میک اپ کر کے بن سنور کے اور خوشبو لگا کے باہر پھرے. فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے اور میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردگی کی حالت میں, بغیر ضرورت کے بے پردہ ہوتی ہے اور اس نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے, فرمایا کہ اس کا حال یہ ہے کہ فَهِيَ زَانِيَا, یہ زانیہ ہے. اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر فرشتے اور جتنی مخلوق ہیں سب لعنت بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس لوٹتی ہے. عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے، اسی لیے فرمایا کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے جائیں انہیں مت روکو، وہ نماز پڑھ سکتی ہیں مسجد میں، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. مسجد میں جانے سے روکو مت، لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. اگر مسجد میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، پردے میں عورتیں مسجد جاتی ہیں، تو عورتوں کا مسجد جانا جائز ہے. اسی طریقے پہ فرمایا کہ جب عید کی نماز ہو تو عیدگاہ میں اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو لے کے جاؤ، عورتیں الگ سے نماز پڑھیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ جو عورتیں ان ایام میں ہوتی ہیں جن ایام میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے باوجود وہ عیدگاہ جائیں، اور جا کے وہاں نماز اگر نہیں پڑھ سکتی تو دعا میں ضرور مسلمانوں کے ساتھ شرکت کریں. اور اس حد تک تاکید ہے، فرمایا کہ اگر ایک عورت کا برقع یا اس کی چادر نہیں ہے تو وہ اپنی بہن کی چادر اور اس کے ساتھ برقعے میں جائے، لیکن عیدگاہ ضرور جائے. مسلمانوں کا جو عظیم اجتماع ہوتا ہے تاکہ کفار پہ اس کا روب طاری ہو، اور اس سے مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کے اندر باہم الفت اور محبت پیدا ہو، اس لیے کہ سال کے بعد یہ اجتماع